نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم علامات قیامت کا بیان اس بک میں سے اگلا سیشن شروع کریں گے آج ہمارا جو پہلا ٹاپک ہوگا وہ کیا ہے کہ قیامت کے قریب اس طرح کی ان یوژل قسم کی چیزیں آئیں گی کہ جس کا انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں بک کے اعتبار سے دیکھیں تو آج ہم تیسرا حصہ شروع کر رہے ہیں بک کا پیج ہے 181 الجزء الثالث تیسرا حصہ الملاحم اگر آپ عربی میں دیکھیں تو شاید آپ اس کو پہچانے بھی نہ لیکن ملاحم جنگوں کو کہتے ہیں جنگ وارس آپ دیکھیں گے کہ اس حصے میں ہمیں سمجھ آئے گا کہ کس طرح کے حالات جو آج ہمارے سامنے ہیں اس وقت جبکہ ان چیزوں کا نام نشان بھی نہیں تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ہمیں اس وقت اس کی خبر دی آئیے ذرا بک کو فالو کرتے ہیں پھر انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے جنگوں میں پہلی بات کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ہاتھوں جزیرۃ العرب ایران روم اور دجال کے مغلوب ہونے کی پیشن گوئی کی یعنی فورکاسٹ دی حضرت نافع بن عتبہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جزیرۃ العرب کے لوگوں سے جہاد کرو گے یعنی عربوں سے ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ اسے فتح کر دے گا پھر ایران سے جہاد کرو گے اللہ اسے بھی تمہارے ہاتھوں فتح کر دے گا پھر اس کے بعد روم والوں سے جہاد کرو گے اللہ اسے بھی تمہارے ہاتھوں فتح کر دے گا پھر تم دجال سے جہاد کرو گے اللہ تعالیٰ اسے بھی فتح کر دے گا صحیح مسلم کی یہ روایت ہے اب آپ دیکھیے کہ یہ ساری باتیں ہو گئی نا اس میں سے آپ صرف دجال والا معاملہ رہ گیا تو اب جب سوچئے کہ جب یہ سب کچھ ہوا تھا تو اس وقت جو لوگ موجود تھے اور اگر انہوں نے قرآن میں یہ چیز پڑھی ہوئی تھی یا حدیث کی روشنی میں ان کو پتا تھی تو ان کے لیے یہ کتنی خوشی کی بات تھی کہ ہمارا دین اتنا آتھینٹک دین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں ہمیں وقت سے پہلے بتا دیں جس کا کہ بعد میں موقع آنا تھا اگلی جو آپ کی طرف سے بات تھی اس کو حدیث میں دیکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایران کا بادشاہ کسرا مر چکا ہے اب اس کے بعد کوئی کسرا نہ ہوگا اور جب قیصر یعنی روم کا بادشاہ مر جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگ ان دونوں ملکوں کے خزانے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اسے مسلم نے روایت کیا اب آپ دیکھیے کہ میرے اور آپ کے لیے یہ ٹاپک اتنا شاید دلچسپ کا نہ لگے لیکن ذرا سوچئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو روم اور قیصر کیا تھے میں صرف مثال دینے کے لیے بغیر اپنے کسی کمنٹ کے آپ کو کہوں گی جیسے آج کے دور میں آپ سے کوئی کہے کہ آنے والے وقت میں امریکہ چائنا جاپان یہ مسلمان ہو جائیں گے تو ہمیں اچھمبا لگے گا نا اسٹرینج یہ خبریں تھیں اس وقت کی اور یہ دونوں باتیں ہوئیں اور پھر آج دیکھیے کہ ہم ان ملکوں کے نام سے قیصر اور کسرا کے لقب نہیں دیکھتے یہ بیسیکلی ان لوگوں کے ٹائٹل تھے جیسے آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں نا وزیر اعظم صدر پاکستان پرائم منسٹر اس طرح اس دور میں قیصر اور کسرا ٹائٹلز تھے یعنی بہت سارے قیصر گزرے ہیں بہت سارے کسرا گزرے ہیں لیکن اس حدیث میں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے تبھی خبر دے دی تھی کہ آنے والے وقت میں یہ ٹائٹل ختم ہو جائیں گے اور آج آپ اور میں نہیں دیکھ رہے تو یہ اللہ کے نبی کی سچائی کی علامت ہے اور پھر اس کے خزانے خرچ کرو گے اس کے اوپر ایک بڑا خوبصورت واقعہ بھی آتا ہے نا آپ لوگوں نے اگر سیرہ میں سنا ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر اختیار کیا تھا تو دشمنوں نے آپ کا پیچھا کیا اور آپ کی جان کی قیمت تھی 100 اونٹوں کی قیمت جو تھی وہ ملنے کا لالچ تھا لوگوں کو تو لوگ آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے کہ چلو اگر اللہ کے نبی کو اور ابو بکر کو ہم پا لیتے ہیں تو ہمیں گھر بیٹھے اتنا مال ملے گا انہی ڈھونڈنے والوں میں ایک شخص جو تھے کفر پہ تھے ابھی اسلام نہیں ملا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی خیر سوچی بھی تھی جن کا نام سراقہ بن مالک تھا کہتے ہیں کہ میں نے بھی سوچا کہ چلو میں بھی جا کے پیچھا کر کے دیکھتا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں اس دور میں لوگ استخارہ نہیں کرتے تھے بلکہ اس دور میں لوگ تیر نکالتے تھے انہوں نے کہا کہ ذرا میں پوچھ لوں کہ کیا یہ میرا سفر کامیاب ہے کہ نہیں تو کہتے ہیں کہ جب بھی میں نے تیر اٹھایا تو میری امید سے مختلف ہی نکلا جیسے کہ نہ جاؤ لیکن پھر کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں میں نے جانا ہے بالآخر ان کی مرضی کا جواب مل گیا یہ گئے جو ہی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے پیچھے آئے انہوں نے ان کو پا لیا یہ آپ کے پاس قریب آنے کی کوشش کرتے نا تو ان کا گھوڑا جو تھا وہ زمین میں دھستا एक दफा ऐसा हुआ, फिर दो दफा हुआ, तीन दफा ऐसा हुआ कि घोड़ा जो था वो नीचे दबने लगा। कहते हैं कि उस वक्त मेरा दिल खुल गया कि ये यकीनन अल्लाह का रसूल है और अल्लाह इनकी हिफाजत कर रहा है। लिहाजा उन्होंने उसी वक्त कलमा पढ़ा और अल्लाह के नबी से कहा कि मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। तो आपने उस वक्त कहा था कि तुम ये करो कि किसी को हमारे आने इधर होने की खबर ना दो। इससे पता चलता है कि मसलहतन हिकमत के तौर पे अगर कुछ दीन के तनाजुर में बातें छुपा ली जाएं या झूठ ना बोला जाए, ना बताया जाए, ना जाहिर किया जाए, तो कोई हर्ज की बात नहीं है। उस वक्त अल्लाह के नबी ने इनको खुशखबरी दी थी कि सुराका तुम्हें मौत नहीं आएगी जब तक तुम किसरा के कंगन नहीं पहन लोगे। और किसरा उस वक्त का नॉन मुस्लिम बादशाह था और उस दौर में बादशाह और जो भी थे वो कोई तोले और माशियों में नहीं पहनते थे, किलोस में सोने की चीज़ें जेवरात पहनते थे। और ये कहते हैं कि मुझे अल्लाह के नबी की इस बात का इतना यकीन था कि मुझे यकीन था मैं भी नहीं मरूंगा जब तक कि ये नहीं होगा। हज़रत अबू बकर का दौर गुजर गया, ये नहीं हुआ। फिर हज़रत उमर के दौर में वाकई जब ये मुल्क फतह हुआ और किसरा के मोटे मोटे कंगन, पता नहीं कितने 14 किलो या कितने वज़न का आता, जब वो आए तो उस वक्त सहाबा में भी ये बात मारूफ थी कि अल्लाह के नबी सल्लम ने इनको कहा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि बग़ैर किसी बांट के यानी माले गनीमत में से पहले इनको हिस्सा दिया जाएगा। और वाकई यही हुआ, ये कंगन इन्होंने पहने और उसके बहुत ही थोड़े अरसे के बाद इनका इंतकाल हो गया। तो ये सारी बातें सुनते वक्त हमारा दिल किस तरह खुश होना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर ये बातें सच हैं तो जो बाकी बातें इतनी शरीयत में, क्या वो गलत होंगी? एक एक चीज़ वक्त के साथ साथ हमारे सामने आ रही है। फिर इसी तरह क़यामत के करीब अगलबन बैतुल मक़दस दारुल खिलाफा बन जाएगा। अगलब कहते हैं मोर प्रोबेबली, यानी गालिब इम्कान है। इसके बाद तुर्की फतह होगा जिसके फौरन बाद दज्जाल निकलेगा, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। रिवायत है हज़रत मास बिन जबल से, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैतुल मक़दस की आबादी, अच्छा बाज़ लोग इसको क्या पढ़ते हैं मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस, हमारा उर्दू वालों का प्रोनाउंसिएशन काफ़ी ख़राब है अरबी में कुछ लफ्ज़ और उर्दू में मुश्तरक होने की वजह से। तो कभी भी ऐसा कोई लफ्ज़ हो ना तो आप उस पर अरब लगा लिया करें सुनते वक्त। क्या कहा आपने? बैतुल मक़दस की आबादी मदीना मुनव्वरा की खराबी का बाइस बनेगी, यानी बैतुल मक़दस आबाद होता जाएगा क़यामत के करीब और मदीना मुनव्वरा ख़राब होता जाएगा। और मदीना मुनव्वरा की ख़राबी से जंगों की इब्तिदा होगी और जंगों के ज़हूर के बाद कुस्तनतीनिया, ये क्या है? इस्तांबुल का दूसरा नाम है, इस्तांबुल के आज के दौर में टर्की का दारुल खिलाफा है। तो इस्तांबुल फतह होगा, कुस्तनतीनिया की फतह के बाद दज्जाल जाहिर होगा। ये इरशाद फरमाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक हज़रत मास रज़ी अल्लाह अन्हु की रान या कंधे पर मारा और फरमाया ये बात इसी तरह यकीनी है जिस तरह तेरा वजूद यहाँ यकीनी है या जैसे तेरा यहाँ बैठना यकीनी है। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया। अब आप देखिए कि बैतुल मक़दस का दारुल खिलाफा बनना ही मदीना मुनव्वरा की आबादी का बायस बनेगा। तो अब आप देख रहे हैं कि हालात कैसे बनते जा रहे हैं। हम तो इतना शायद अखबारें पढ़ते हैं ना, कोई इससे इतना मौका मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो ख़बरें सुनते हैं, इस वक्त पूरी दुनिया को आप देखिए तो इस्तांबुल या तुर्की जो है ये यूरोपियन यूनियन के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ एक मुस्लिम मुल्क है और इतना ज़्यादा मगलूबियत का दौर है आज कि वो हर मुमकिन कोशिश करके यूरोपियन यूनियन में आना चाहते हैं लेकिन उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। कितनी बांट हो गई, शेंगन कंट्रीज हो गए, फिर आप देख सकते हैं कि करेंसी सबकी एक है, लेकिन सिर्फ इस नाम से कि वो मुसलमान मुल्क है आज वो इसको नहीं डाल रहे, जिसकी वजह से एक बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दह सूरत हाल ये है कि वहाँ की हुकूमत और वहाँ के कुछ लोग अब हर मुमकिन तरीके से वेस्टर्न लोगों को खुश करना चाहते हैं। उन्होंने उनको खुश करने के लिए अपना रंग ढंग छोड़ा, स्कर्ट्स पहन ली, टांगे नंगी कर ली, किसी तरह हमें इसमें शामिल कर लिया जाए। तो ये सारे हालात अच्छे नहीं हैं। ये बताते हैं कि जब मुसलमान लोग किसी भी जगह मुसलमान मुल्क हो और वो गैरों से मगलूब हो जाए ना तो फिर अल्लाह ताला उसको एक दफ़ा पकड़ता है। तो तारीख बता रही है या आप कहें कि यह हदीस बता रही है कि आने वाले दौर में यहाँ बहुत सारी चेंजेस आने वाली हैं और ये सारी बातें हमें इन अहादीस से पढ़ते वक्त यकीन आ जाता है कि अल्लाह के नबी को गैब नहीं पता था तो कौन बताता था, वही के जरिए ये बातें पता चलती थी। फिर इसी तरह किसी मार्के में मुसलमान और ईसाई मिलकर अपने मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ जंग करेंगे, यानी एक वक्त ऐसा आएगा कि क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स विल बी यूनाइटेड, और वो कौन सा दुश्मन होगा ये नहीं पता। فتح کے بعد عیسائی اپنے صلیبی عقیدے کے تعصب کی وجہ سے عہد شکنی کریں گے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان شدید جنگ ہوگی، جس میں سارے مسلمان شہید ہو جائیں گے. یعنی پہلے دونوں مل کے ایک تیسرے دشمن کو مار لیں گے. اب اللہ کو پتہ وہ تیسرا دشمن کیا ہے، اندازہ تو ہو ہی رہا سب کو. لیکن جب جیت جائیں گے دونوں تو بعد میں کرسچنز کو اس پہ آ رہے گی کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ کیوں شیئر کریں، تو پھر وہ مسلمانوں سے وعدہ توڑیں گے اور پھر یہ تکلیف ہوگی. حدیث پڑھ لیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا نام کیا ہے؟ کبھی بھی دیکھنا ہوں تو بیسٹ طریقہ اس کا کیا ہے دیکھنے کا، عربی میں دیکھیے. دیکھیے یہاں لکھا ہوا نا زی مخبر، آپ ادھر اوپر پڑھیں، ہمیں ادھر نہیں سمجھ آ رہا اردو میں، فوراً اوپر عربی میں دیکھیں زی مخبر. ٹھیک ہے، تو یہ مخبر نہیں مخبر ہے، زی مخبر کہتے ہیں. مخبر کیا ہوگا؟ خبر سے نا. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم روم کے عیسائیوں سے صلح کرو گے، دونوں مل کر ایک اور دشمن سے لڑو گے جو تمہارے پیچھے ہوگا، تم لوگ فتح حاصل کرو گے، غنیمت حاصل کرو گے اور سلامتی کے ساتھ واپس آؤ گے، اور ایک ٹیلوں والے میدان میں پڑاؤ ڈالو گے. وہاں ایک عیسائی صلیب بلند کر کے کہے گا کہ صلیب کو فتح ہوئی. یعنی نعوذ باللہ، ایک قسم کے شرک ہے نا، مسلمانوں کو ایک آر دلانے کے لیے یہ بات ہوگی. مسلمانوں میں سے ایک آدمی اس بات پر غضبناک ہو کر عیسائی کو مارے گا، ظاہری بات ہے کہ شرک تو کوئی نہیں برداشت کرے گا نا. جس پر اہل روم عہد شکنی کریں گے اور دوسرے عیسائیوں کو جنگ کے لیے اکٹھا کریں گے، دوسری طرف مسلمان تنہا رہ جائیں گے اور شہید ہوں گے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. دیکھیے ایک عربی زبان کا محاورہ ہے کہ الکفر ملت واحدہ. کفر کا نام کچھ بھی رکھ لیں، یعنی اسلام سے مختلف جتنے بھی مذہب ہیں نا، وہ سب ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن اندر کھاتے ان کے بہت فساد ہے. سورۃ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تحسبہم جمیعاً، تم سمجھتے ہو کہ یہ سب ایک ہے، حالانکہ قلوبہم شتا، ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں. کیا پتہ چلا کہ آپس میں کرسچین، جیوز، ہندو، برما اور جو بھی مذاہب ہیں، ان کے آپس میں جتنے مرضی کلیشز ہیں، لیکن جو ہی یہ اسلام کے اگینسٹ آتے ہیں نا تو یہ سب یونائٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان سب کو اسلام اچھا نہیں لگتا. اور آج بھی دیکھیں کہ جتنی مخالفت اسلام کی ہے، مسلمانوں پہ جتنا میڈیا بولتا ہے، باقی مذہب پہ کیوں نہیں بولتا؟ کیونکہ ملت واحدہ، وہ ایک کو پوج رہا ہے، وہ دوسرے کو پوج رہا ہے. یہی جنگ چلتی ہے. آج صبح کی جو کلاس میں تھے، اور خاص طور پر اس کے آخری حصے میں، تو کتنا اسٹرانگ میسیج ہمیں سورہ یوسف کے اینڈ پہ ملا کہ ہاذی ہی سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. تو ہمیشہ اس چیز کی خواہش رکھا کریں کہ فوکسڈ رہیں. کسی بھی قسم کا شرک ہو، لیکن وہ شرک انسان کو کمزور کر دیتا ہے. پھر اسی طرح ایک روایت حضرت حسان بن عطیہ کی حدیث میں ہے کہ جس میں اتنے الفاظ زیادہ ہیں کہ عیسائیوں کے عہد شکنی کے بعد جب وہ جنگ کرنے کے لیے اپنے اتحادیوں کو اکٹھا کریں گے، تو مسلمان جلدی جلدی اپنے ہتھیاروں کی طرف جائیں گے اور عیسائی اتحادیوں سے جنگ کریں گے. اللہ تعالیٰ اس جماعت کو شہادت کے شرف سے نوازیں گے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. اب یہاں تو چونکہ ہم صرف حدیث پڑھ رہے ہیں نا، اگر آپ اس موضوع کو ڈیٹیل سے پڑھیں، اسی بک کا شروع ہے جہاں انٹرو کے سیشن کی چیزیں ہیں، تو وہاں آپ کو جنگوں کے نام پہ کافی 10-15 صفحے ملیں گے. آپ بعد میں اس کو پورا یا تھورو پڑھ لیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ مزید کلیئر ہو جائیں گی. عیسائی اتحادی اس مارکے میں مسلمانوں کے خلاف 960,000 کا لشکر جرار اکٹھا کریں گے. روایت ہے حضرت عوف بن مالک سے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اہل روم اور تمہارے درمیان صلح ہوگی، پھر اہل روم تمہارے ساتھ غداری کریں گے اور تمہارے مقابلے میں 80 جھنڈوں یعنی 80 ممالک کے ساتھ فوج لے کر آئیں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. دیکھیے کتنا بڑا لشکر ہے، 960,000 لوگوں کا لشکر. آپ سوچئے، اور فگر تک اللہ کے نبی نے بتایا ہے، اور ایمان رکھیے کہ یہ ہوگا. بس جب آپ ان حدیثوں کو سنتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، اچھا اللہ کے نبی کو اتنا یہ سب کیسے پتا تھا؟ تو آپ دیکھیے کہ وما ینتقو عن الہوا، وہ اپنی مرضی سے تو نہیں بولتے تھے جب تک کہ اللہ تعالیٰ حکم نہ دے. اور اس کی ایک بہت ہی خوبصورت مثال میرے ذہن میں آ گئی کہ صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ پر کتنا یقین تھا. فتح مکہ کا جب موقع ہوا، تو اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے مکہ والوں کے پاس جانے کی خبر عام نہ ہو. چھپانا چاہتے تھے آپ، تاکہ حرم میں خون خرابہ نہ ہو، کہ ورنہ وہ بھی تیاری کر لیں، ہم بھی جائیں تو حرم کی حرمت پامال ہونے کا ڈر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو کیسے پورا کیا؟ कि एक सहाबी थे, हातिब बिन अबी बलता उनका नाम था। तो अल्लाह के नबी को वही के ज़रिए से बताया गया कि हातिब बिन अबी बलता ने एक ख़त लिख के मक्का वालों को भेजा, जिसमें ख़बर दे दी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लश्कर लेकर आ रहे हैं। अब ये इतना बड़ा जुर्म था देखने में कि जैसे जंगी राज अफशां करने की बात थी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाया, हज़रत अली थे, हज़रत गालिबन मिकदाद थे, एक दो तीन सहाबा थे, तलहा थे गालिबन, बहरहाल हज़रत अली तो थे। आपने इनको कहा कि तुम जाओ रोहा के मुकाम पर, एक औरत जिसका नाम सारा है वो इस ख़त को लेके जा रही है, उससे वो ख़त लेके आओ। अब जो बात मैं आपको बताने के लिए ये लाइट स्टोरी सुना रही हूँ कि जब सहाबा निकले हज़रत अली समेत, तो घोड़ों को सवार किया और चल पड़े, तो किसी ने उनसे कहा कि ज़रा आहिस्ता चलें, हो सकता है वो औरत हमें कहीं इधर उधर दिख जाए, कोई ज़रूरी तो नहीं ना कि रोहा के मुकाम पे मिले। तो हज़रत अली ने कहा कि मेरा ईमान है कि अगर अल्लाह के नबी ने वो मुकाम कहा है तो वहीं होगी। और वाकई ऐसे ही होता है कि जब वहाँ गए तो एक औरत जो लौंडी थी, गाती बजाती थी, तो उसको देख लिया, कहा बताओ तुम्हारे पास ख़त है? कहने लगी नहीं है, झूठ बोल गई। कहने के देखो हमें पता है तुम्हारे पास कुछ है, बताओगी नहीं तो हम तुम्हारी तलाशी लेंगे। और उस औरत ने अपने बालों की मिडियों में गुंदा हुआ लिखा हुआ ख़त दे दिया, और वो ख़त पूरा एक यानी सबूत था कि ये ख़त सहाबी ने लिखे। इंशाल्लाह सूरत अल-मुमतहना में हम ये वाक़या डिटेल से पढ़ेंगे जब कुरान की तफसीर में वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन बात देखिए कि सहाबा को यकीन था अल्लाह के नबी की बात का। तो मैं और आप ये हदीसें पढ़ते वक्त यकीन रखें कि यही होगा, और हम हो ना हो, कब हो, लेकिन जो बात है वो बात है। इसी तरह देखिए कि शाम के इलाके इमाक या दाबिक और रूम में रूमी ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान जंग होगी, जिसमें मुसलमानों को फतह होगी। इस जंग के बाद इस्तंबोल फतह होगा और इसके फौरन बाद दज्जाल जाहिर होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, क़्यामत से पहले यह होगा कि रूमी लश्कर इमाक या दाबिक में पड़ाव करेगा, फिर मदीना मुनव्वरा से एक लश्कर रूमियों के मुकाबले के लिए निकलेगा। वो लश्कर ज़मीन वालों में से बेहतरीन लश्कर होगा, यानी जंगी सलाहियतों के अतबार से भी, तकवा के अतबार से, या दोनों के अतबार से। जब दोनों लश्कर यानी मुसलमान और ईसाई सफ़े बांध लेंगे, तो ईसाई मदनी मुसलमानों से कहेंगे कि तुम शामी मुसलमानों से अलग हो जाओ, यानी क्रिश्चियंस मुसलमानों में फूट डलवाना चाहेंगे, उन्होंने हमारे मर्दों औरतों को ग़ुलाम बनाया, हम सिर्फ इन्हीं से जंग करेंगे। मदनी मुसलमान कहेंगे यानी जो मदीना से आएंगे, वल्लाही हम अपने भाइयों को तुम्हारे मुकाबले में कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। फिर दोनों लश्करों यानी मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान लड़ाई होगी, मुसलमानों का एक तहाई लश्कर भाग जाएगा, अल्लाह ताला इनकी तौबा कभी कबूल नहीं फरमाएगा। देखिए मैदान जंग से भागना कबीरा गुनाहों में से, मुझे कभी भी समझ नहीं आती थी, ज़ारे वक्त के साथ इंसान का इंटेलेक्ट मजबूत होता है ना, तो इब्तदाई दिनों में कहती थी ये क्या बड़ी बात है कि आप मैदान जंग से भाग गए, तो ये कबीरा गुनाह कैसे होगा। लेकिन फिर समझ आया कि मैदान जंग से भागने वाला किस बात का सबूत देता है कि मैं अपनी जान बचा रहा हूँ और इस्लाम की जान को ख़तरे में डालता हूँ। अगर आज हम मुसलमानों की हालत देखें जो बेहिसी है और जो नबियों के मिशन से दूरी है, तो कैसे नहीं लगता, खुद को ही पाल रहे हैं, खुद को बड़ा कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं तो अपनी जायदादें बढ़ रही हैं, अगर हम घर बनाते हैं तो अपनी लग्जरी के लिए। इस्लाम इस वक्त गरीब है और मुसलमान अमीर है, क्या ये मेरा जुमला ठीक है? आज ओवरऑल कोई मुसलमान गरीब तो नहीं है, लेकिन हो क्या गया, हम सबको अपनी अपनी पड़ गई है। हमें अल्लाह ने स्किल्स भी बहुत दी हैं, लेकिन हमारी ये स्किल्स सिर्फ हमारे ऊपर लगती हैं। आप अपना अंदाज़ा लगाना चाहें ना, तो बैठ के सोचें मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, मुझे इस वक्त सबसे बड़ा गम क्या है, मेरा सबसे बड़ा फिक्र क्या है, मेरा ख्वाब क्या, व्हाट्स माय ड्रीम। आप सारी चीज़ें लिखे आगे जवाब देखें, कोई ना कोई अपनी ही जात होगी, कहीं बच्चे की शादी, कहीं घर, कहीं पाकिस्तान जाना, कहीं ये कहीं वो। बहुत थोड़े लोग जो शऊर के साथ सुने वो कह सकते हैं कि इस्लाम गालिब हो, हमें कोई अल्लाह नेकियों के मौके दे। तो जब मुसलमानों में ये हालात होते हैं ना, तो फिर इस्लाम को छोड़ के भाग जाते हैं, तो अल्लाह फिर ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं करेगा। एक तिहाई लश्कर मारा जाएगा, ये अल्लाह ताला के यहाँ बेहतरीन शोहदा का दर्जा पाएंगे। ज़ाहर तो नाकाम हुए ना, लेकिन अल्लाह के यहाँ कामयाब हो गए। एक तिहाई फतह पाएगा, यानी पूरे लश्कर के तीन हिस्से होंगे, ये तीसरा हिस्सा जो एक तिहाई मुजाहिद कभी फितने में नहीं पड़ेंगे। अब आपने एक चीज़ नोट की, मुसलमान जितनी तादाद में थे उससे 1/3 रह गए हैं। پھر کامیاب ہوئے ہیں. اس میں بڑا خوبصورت نقطہ ہے. بعض دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ زیادہ ہوں گے تو ہم کامیاب ہیں, لیکن زیادہ لوگوں کی موجودگی انسان کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے. اصل کیا چیز ہے جو انسان کو کامیاب کرتی ہے یا کامیاب کراتی ہے؟ ایمان, تقوی. سورۃ توبہ تو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں نا, کس طرح اس میں اللہ کہتا ہے اگر تمہارے اندر ایمان ہوگا تو تمہارے اندر سے جو ایک ایک 20 کے مقابلے میں, اور آخر میں پھر ایک اور دو بھی رہ جاتا ہے. تو اصل اللہ کی مدد جو ہوتی ہے وہی ایمان کی بنیاد پہ آتی ہے. جیسے وقت میں کامیاب ہو جائے نا, اللہ تعالیٰ پھر ان کو کامیابی دے دیتا ہے. اس فتح کے بعد مسلمانوں کا لشکر استنبول کو فتح کرے گا. اب آپ دیکھیے کہ اس کو پڑھتے ہوئے لگ رہا ہے نا کہ استنبول پہ غیر مسلموں کا قبضہ ہو جائے گا, پھر اس کے بعد دوبارہ مسلمان اس کو چھڑائیں گے. یہ لوگ فتح کے بعد اپنی تلواروں کو زیتون کے درختوں سے باندھ کر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ شیطان پکارے گا, تمہارے پیچھے اہل عیال میں دجال آ گیا ہے. چنانچہ مسلمان استنبول سے نکل کر بھاگیں گے. راستے میں معلوم ہوگا کہ یہ خبر تو جھوٹی ہے, لیکن جب شام پہنچیں گے تو دجال ظاہر ہو جائے گا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ ساری باتیں سنتے وقت جو میں اپنے دل میں محسوس کرتی ہوں کہ قیامت سے پہلے ابھی اور بہت فتنے آنے والے ہیں, اور وہ کہاں آئیں گے بھلا؟ ہماری نسلیں ہوں گی نا. اب ہم نے اپنی نسلوں کو اگر ایمان اور تقویٰ سے نہیں لیس کیا, ان کو یہ حق باطل کا فرق نہیں بتایا, تو آپ بتا سکتے ہیں کہ پھر وہ کیسے ان ساری چیزوں کا مقابلہ کریں گے. تو خاص طور پہ یہ ٹاپک پڑھتے ہوئے اپنی نسلوں کے لیے بھی ہم دعائیں کریں, اور کوشش آج کریں دعائیں کل کے لیے ڈال دیں کہ اللہ ہماری نسلوں کو اسلام کی یہ تمام باتیں سمجھا, اور اگر کل مشکل وقت آئے تو انہوں نے جا کے آگے آنا ہے, اور کس نے آنا ہے؟ آج تو ماں کو بھی خوف ہوتا ہے اپنے بچوں کو اس طرح کی باتیں کہتے اور بتاتے ہوئے, تو بچوں کی تو بات پھر دوسری ہے. اسی طرح ایک دن چھوٹی سی وضاحت لکھی ہے کہ اماق اور دابق دو الگ الگ مقام ہیں جو شام کے مشہور شہر حلب کے قریب واقع ہیں. دونوں جگہوں میں سے کوئی ایک میدان جنگ بنے گا. ترکی آج کل مسلمانوں کے قبضے میں, آئندہ کسی وقت بھی عیسائیوں کے قبضے میں چلا جائے گا, اور مسلمان قیامت سے پہلے اس کو فتح کریں گے. استنبول کا پرانا نام قسطنطینیہ ہے. ترکی زبان میں استنبول کو اسلام بول کہا جاتا ہے. اب دیکھیں وہی بات ہوئی نا جب نے حدیث سے سوچی تھی. آج کل بہت ٹرینڈ ہے مسلمانوں کا وہاں جا کے جائیداد لینے کا بنانے کا, لیکن ایک بات اپنے دل سے لکھ لیں, ہر وہ مسلمان ملک جہاں اسلام نافذ نہیں ہے وہاں کبھی بھی آپ سیکیور نہیں ہیں. جب حالات بدلتے ہیں, جنگیں لگتی ہیں, تو وہ پیار سے تو نہیں لگتی نا. جس سے پتہ چل رہا ہے کہ آنے والے دور میں ترکی کی پہلے تو نان مسلم ملکوں کے ساتھ فائٹ ہوگی, یا تو خود ہی گیو اپ کر دیں گے اور پھر وہاں بالکل ویسٹرنائز ہو جائے گا. تو آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم ان ویسٹرن کنٹری سے نکل کر کسی مسلم ملک میں جائیں, یہی سوچ ہے نا. تو جس ملک کے اندر آپ کو حالات ایسے دکھتے ہیں کہ جس میں ادھر اور ادھر میں فرق نہیں, تو آپ کی وہ کوشش تو بیکار ہو گئی نا. باقی مال پیسہ جمع لگانے کے لیے کوئی کہیں بھی چلا جائے, بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دعا کریں کہ اللہ مسلمان ملکوں کو بھی حقیقی معنوں میں مسلمان بنائے. استنبول شہر ہتھیاروں کے بغیر کلمہ تکبیر پڑھنے سے فتح ہوگا. یہ کب ہوگا؟ پہلے ایک دفعہ یہ مغلوب ہوگا, یہ نان مسلم ملک بن جائے گا, پھر اس کے بعد جب مسلمان نکلیں گے کوئی لڑنا نہیں پڑے گا. ایسے کون سا ملک فتح ہوا تھا پہلے بغیر لڑائی کے؟ جی پڑھ چکے ہیں سورۃ توبہ. غزوہ تبوک میں کیا ہوا تھا؟ لڑائی ہوئی تھی؟ کچھ بھی نہیں ہوا. تو جب اللہ نے کسی ملک کو فتح دینی ہوتی ہے نا, تو بس وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر سے بھی دے سکتا ہے. حدیث پڑھ لیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا, کیا تمہیں وہ شہر معلوم ہے؟ انداز دیکھیے آپ کا, سوال اٹھاتے تھے. اس سے اگلا سوتا نہیں ہے, اس کو نیند نہیں آتی, اٹینٹیو ہو کے بیٹھتا ہے. کون سا شہر؟ جس کے ایک جانب خشکی اور دوسری جانب سمندر ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا, ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, معلوم ہے. مراد یہ تھا کہ ترکی کا شہر استنبول ہے. آپ کو پتہ نا کہ اس کے ایک طرف اوشن ہے اور دوسری طرف شہر خشکی ہے, اور اس کا پرانا نام قسطنطینیہ ہے. آپ نے فرمایا, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بنی اسحاق میں سے 70,000 آدمی اس کے خلاف جہاد نہ کر لیں. جب وہ آئیں گے تو پڑاؤ ڈال دیں گے, لیکن تیر و تفنگ سے لڑائی نہیں کریں گے. تیر و تفنگ یعنی ایروز اور تیر نہیں چلیں گے, بلکہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو شہر پناہ کی ایک دیوار گر پڑے گی، پھر دوبارہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو دوسری سمت کی دیوار بھی گر پڑے گی، پھر تیسری مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو مسلمانوں کے لیے سارا راستہ کھل جائے گا اور وہ شہر میں داخل ہوں گے، مال غنیمت حاصل کریں گے۔ جب مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو اچانک ایک پکار سنائی دے گی، دجال نکل آیا۔ مسلمان سب چھوڑ چھاڑ کر اس کی طرف چل پڑیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ہوگا، لا الہ الا اللہ سے راستہ بنے گا، تو اس کی کوئی ریزننگ دے گا کیسے ہوگا یہ؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی راز بات ناممکن ہی۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اور کوئی چیز آئی آپ کے ذہن میں؟ میں جب اس کو پڑھ رہی تھی نا تو مجھے فرعون کے ڈوبنے اور بنی اسرائیل کی نجات کے وقت سمندر کے پھٹنے کی بات یاد آ رہی تھی کہ اللہ چاہے تو ایک اوسا کے ساتھ سمندر کو پھاڑ دے، اس کے لیے دیواروں کو گرانا کیا؟ اور دوسری بات ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ چھوٹا کلمہ نہیں ہے، جب دل کی دیواروں کو پھاڑ کے یہ اندر داخل ہوتا ہے تو انسان کی شخصیت بدل جاتی ہے۔ جیسے نجاشی اور اس کے ساتھیوں کی زبان سے یہ کلمہ سن کے آنکھوں سے آنسو بہتموں کا ذکر ہم نے ساتویں پارے میں پڑھا، تو لہٰذا آج بھی اگر ہم اس کلمے پہ غور کریں تو یقین کریں ہمارے دل پھٹ جائیں۔ ہم نے بہت کم غور کیا اللہ کے بارے میں، بس ایک نام سنا ہوا ہے، عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کا گھر، مسجد اللہ کا گھر، لیکن اللہ کی جو قدرت اور طاقت ہے نا اس کو اپنے دل پہ بہت کم محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ دجال کے ظہور سے پہلے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان چار دن شدید خون ریز جنگ ہوگی۔ اب یہ ایک ہی واقعے کی مختلف روایتیں ہم پڑھ رہے ہیں نا، پہلے تین دن مسلمان مغلوب ہوں گے اور عیسائی غالب ہوں گے، چوتھے دن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے اور عیسائیوں کو شکست ہوگی۔ یہ جنگ اس قدر خون ریز ہوگی، خون ریز کا مطلب یہ کہ بہت بلڈ شیڈ ہوگا، کہ اس سے پہلے ایسی خون ریز جنگ کسی نے نہ دیکھی ہوگی۔ 99% لوگ مارے جائیں گے، 99% لوگ۔ اس جنگ کے فوراً بعد دجال کا ظہور ہوگا، جس کی خبر لانے کے لیے مسلمان 10 آدمیوں کو گھوڑوں پر روانہ کریں گے۔ کتنے فتنے ہوں گے آپ سوچ سکتے ہیں، اور بالکل یہ قیامت سے قرب کا وقت ہوگا۔ روایت پڑھتے ہیں، بہت طویل روایت ہے جس کا خلاصہ بلکہ پڑھ ہی لیتے ہیں۔ چلے، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میراث تقسیم ہوگی، نہ ہی مال غنیمت حاصل ہونے کی خوشی ہوگی۔ یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی جنگوں میں اتنے لوگ مارے جائیں گے کہ میراث کا مال اور مال غنیمت کا مال لینے والا کوئی نہیں ہوگا، سمجھ جائیے، یعنی وہاں بھائی کوئی نہیں جس کے اندر دشمن کا حصہ بنٹا جائے۔ پھر عبداللہ بن مسعود نے اپنے ہاتھ سے شام کی طرف اشارہ کیا، یعنی سیریا، حالات تو بن گئے نا، اور کہا عیسائی اس طرف یعنی روم کی طرف مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے جمع ہوں گے، اور مسلمان بھی ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ روایت بیان کرنے والے یعنی رابی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا، دشمن سے تمہارا مطلب عیسائی ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا، ہاں، اس وقت شدید لڑائی شروع ہوگی، مسلمانوں کا ایک لشکر شہادت یا فتح کا عہد کر کے آگے بڑھے گا اور دونوں لشکروں کے درمیان شدید جنگ ہوگی، حتیٰ کہ رات چھا جائے گی اور دونوں لشکر فتح و شکست کے بغیر جنگ بند کر دیں گے۔ مسلمانوں کے لشکر کا جنگ میں شریک ہونے والا حصہ سارے کا سارا قتل ہو جائے گا۔ دوسرے دن مسلمانوں کے لشکر کا ایک حصہ پھر جنگ میں شہادت یا فتح کا عہد لے کر شریک ہوگا، رات ہو جائے گی، دونوں لشکر فتح و شکست کے بغیر جنگ روک دیں گے۔ مسلمانوں کی فوج کا جنگ میں شریک ہونے والا دوسرا حصہ بھی سارے کا سارا قتل ہو جائے گا۔ تیسرے روز مسلمان اپنی فوج کا ایک حصہ میدان جنگ میں بھیجیں گے جو شہادت یا فتح کا عہد کر کے جائے گا، یعنی کہ آج ہم یا شہید ہو جائیں گے یا کامیاب لوٹیں گے۔ شام تک لڑائی ہوگی اور دونوں لشکر فتح و شکست کے بغیر جنگ بند کر دیں گے۔ مسلمانوں کی فوج کا تیسرا حصہ بھی سارے کا سارا جنگ میں قتل ہو جائے گا۔ چوتھے روز مسلمانوں کی باقی ساری فوج جنگ میں حصہ لے گی۔ اس روز اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ عطا فرمائیں گے۔ اس روز ایسی شدید لڑائی ہوگی کہ ایسی لڑائی نہ آئندہ کوئی دیکھے گا نہ ماضی میں کسی نے دیکھی ہوگی۔ اتنی موتیں ہوں گی کہ ایک پرندہ ان لاشوں کے اوپر اڑنا شروع کرے گا، اسے اڑتے اڑتے موت آ جائے گی لیکن لاشیں ختم نہ ہوں گی۔ آج آپ دیکھیے کہ کتنی تیزی سے یہ حالات بنتے ہوئے دکھ رہے ہیں۔ ایک باپ کے 100 بیٹے ہوں گے اور ان میں سے صرف ایک زندہ بچے گا، مراد ہے کہ اس جنگ میں 99% لوگ مر جائیں گے. ایسی حالت میں مال غنیمت کی خوشی کسے ہوگی اور کن لوگوں میں میراث تقسیم کی جائے گی؟ اسی دوران مسلمان اس آفت سے بھی بڑی آفت کی خبر سنیں گے. ایک زوردار آواز آئے گی کہ ان کے پیچھے بال بچوں میں دجال ظاہر ہو گیا. یہ سنتے ہی جو کچھ ان کے پاس ہوگا چھوڑ چھاڑ کر واپس بھاگیں گے. جلدی جلدی 10 سواروں کو ہراول دستے کے طور پر روانہ کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان سواروں اور ان کے باپوں کے نام جانتا ہوں، ان کے گھوڑوں کے رنگ تک پہچانتا ہوں. اس روز وہ روئے زمین کے سب سے بہتر سوار ہوں گے. یا آپ نے فرمایا کہ روئے زمین کے سواروں میں سب سے بہتر سوار ہوں گے. اسے مسلم نے روایت کیا. تو آپ کو یہ تو سمجھ آ رہا ہے نا کہ فتنوں کے دور میں کچھ لوگ جمع ہی رہیں گے. دیکھیے، یہ تو ہم جنگوں کے حالات پڑھ رہے ہیں نا. آج کے دور پہ آپ اپنے اوپر لے کے دیکھ لیجئے، آج کم فتنے ہیں. آج ہم مسلمانوں کے اوپر دیکھیں تو غیروں کے افکار، ان کے نظریات، ان کی سوچیں مسلط کر دی گئی ہیں. آج کتنے لوگ ہیں جو بچے میں کوئی ایک موضوع چھیڑ لیں اور آج آپ مسلمان اور نان مسلم کا فرق نکال لیں. معروف موضوع ہے اور عمل کی بات ہے تو سود کا موضوع لے لیتے ہیں. کیا آج مسلمانوں کو نہیں پتہ کہ سود حرام ہے؟ کیا مسلمانوں کو نہیں پتہ کہ سود لینے اور دینے والا اللہ کے نبی نے اس پہ لعنت کی بات کی ہے، اعلان جنگ ہے؟ سانپ اور بچھوؤں کو مٹکوں میں پیٹوں میں بھرے ہوئے دیکھا تھا کہ وہ لوگ جو سود کا مال کھاتے ہیں، ہے نا؟ کوئی بات چھٹی ہوئی ہے؟ اس کے باوجود پریکٹیکلی جب عملی طور پہ ہم اپنی زندگیوں پہ دیکھتے ہیں تو کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں جو ان چیزوں سے مکمل طور پہ بچے ہوئے ہیں؟ کسی نے مجبوری کے نام پہ، کسی نے خواہش کے نام پہ، کسی نے کس نام پہ اس کو جائز کر لیا نا. یہی مسئلہ ہوتا ہے، معلوم ہونا اور بات ہے. مجھے وہ ایک کہاوت یاد آ گئی جو ایک دفعہ ایک سسٹر نے سنائی تھی کلاس میں، کہ ایک آدمی تھا تو اس نے شکار ڈالا اور کچھ اس طرح کی بات کی کہ دانہ ڈال دیا، اور اس نے کہا کہ اچھا میں ان پرندوں کو کچھ بولنا سکھاتا ہوں. تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ شکاری آئے گا، جال ڈالے گا، ہاں جال میں نہ آئیو. وہ سارے پرندوں نے یہ بات سیکھ لی. تو شکاری کو جب پتہ چلا تو اس نے بڑا برا مانا کہ اب تو سارے پرندے جو ہیں انہوں نے یہ کلمہ سیکھ لیا، تو اب میرے جال میں کون آئے گا؟ تو اس نے نبی سے کہا کہ دیکھو، میں نے تو تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ کیا تھا. کچھ اس طرح کی کہانی تھی کہ اس نے اس کو آزاد کر دیا تھا. تو تم نے پرندوں کو کیا سکھا دیا کہ اب تو یہ کبھی میرے جال میں نہیں آئیں گے؟ تو اس نے کہا فکر نہیں کرو، یہ تو منہ سے پڑ رہے ہیں نا، تم جال ڈال کے تو دیکھو کیا ہوگا. جو ہی اس نے دانہ پھینکا، جال ڈالا، تو پرندے یہ طوطے کی طرح بڑھ رہے ہیں، شکاری آئے گا، جال ڈالے گا، جال میں آئے اور ساتھ دانہ کھانے آ رہے ہیں. اور جب دانہ ڈالا، کھایا، تو ساروں کو پکڑ لیا. کہ قوموں کا حال کیا ہوتا ہے کہ زبان سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 1,00,000 بار، لیکن دل میں نہیں جاتا. زبان سے ہم جو بھی کہتے ہیں جب تک ہمارا عمل اس کی گواہی نہیں دے گا بچیں گے نہیں. آج ہم جتنی بھی مشکلات اور تکلیفوں کا شکار خود کو دیکھیں، کبھی اپنے نفس کو خالی نہ سمجھے. اس دفعہ سیٹرڈے کو ایک درس تھا تو بہت ہی اہم موضوع پہ بات ہوئی الحمدللہ، کہ گناہوں کے ہماری زندگی میں کیا اثر آتا ہے. اگر سن سکیں تو ضرور سنیے گا، کہ سنتے وقت ایسے لگتا ہے جیسے کائنہ ہے، زندگی کی برکت چلی جاتی، خوشی چلی جاتی، سکون چلا جاتا اور بہت کچھ. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں پڑھتے وقت بھی احساس ہو رہا ہے کہ جیسے مسلمان آج عمل کے میدان میں پیچھے رہ جاتے ہیں، کل پھر اسی طرح عملی میدان میں جب جنگوں کے حالات ہوں گے تو اس میں بھی پیچھے رہ جائیں گے. اسی طرح دیکھیے کچھ خبریں جو ملتی ہیں ہمیں حدیثوں میں آنے والے دور کی، اس میں کیا ہے کہ چھوٹی آنکھوں، سرخ چہروں، موٹی اور چپٹی ناک والے ترکوں سے مسلمان جنگ کریں گے. اب آپ دیکھیے فیچرز تک کسی قوم کے لکھے ہوئے حدیث کی کتابوں میں یہ موجود ہیں کہ اس طرح کے فیچرز والے لوگ ہیں، ان سے مسلمان جنگ کریں گے. بالوں کے جوتے اور بالوں کے لباس پہننے والی قوم کے ساتھ بھی مسلمانوں کی جنگ ہوگی. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کر لو، جن کی آنکھیں چھوٹی، منہ سرخ، ناک موٹی اور پھیلی ہوئی، اور چہرے چمڑا دار ڈھال کی طرح چوڑے چوڑے ہوں گے. اور قیامت اس وقت تک بھی قائم نہ ہوگی جب تک تم ان لوگوں سے جنگ نہ کر لو جو بالوں کے جوتے پہنتے ہوں. یہ بخاری کی روایت ہے، بلکہ مسلم کی روایت میں، یل بسون شار، بال کے لباس پہننے والی قوم سے تم جنگ کرو گے. اب یہ کون ہوں گے بالوں کے جوتے پہنتے ہیں؟ آپ بالوں کے کپڑے آپ سوچ رہے ہیں تو اس سے ذہن میں کیا لوگ آتے ہیں؟ विक्स पहनते हैं। चले हर एक को एक डिफरेंट बात सूझिए ना, आगे देखेंगे क्या होगा इंशाल्लाह। तुर्क और हबशियों से जंग में पहल ना करने का हुक्म दिया गया। सहाबा किराम में से एक सहाबी ने रिवायत किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हबशियों को छोड़ दो यानी इनसे जंग ना करो जब तक वो तुम्हें छोड़ दें, और तुर्कों को छोड़ दो जब तक वो तुम्हें छोड़ दें यानी पहल ना करो इनके साथ जंग में। अबू दाऊद की रिवायत है। क़यामत से पहले शुरू होने वाली बड़ी जंगों में दमिश्क का एक आदमी बड़े कारनामे सर अंजाम देगा। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब जंगें शुरू होंगी तो दमिश्क से एक अजमी शख्स उठेगा। अजमी कौन होता है? गैर अरबी, जो सबसे बढ़कर शख्स सवार होगा, इसके पास बेहतरीन हथियार होंगे, अल्लाह ताला इसके ज़रिए अपने दीन की मदद फरमाएगा। इसे इब्ने माजा और हाकिम ने रिवायत किया। तो ये सारी चीज़ें सुनकर आपको क्या फील हुआ? मुझे पता है कि ये मौजू को इतना पुरकशिश नहीं था हमारे लिए, लेकिन हमें क़यामत के करीब की अलामतों में इन सबको पढ़ना है। आप लोग क्या सोच रहे हैं इस वक्त? ये सारी बातें सुनते वक्त एक जैसे फीलिंग होती है या सोच आती है, वो क्या थी? मैंने तो आपको अपनी सोच बता दी है कि मुझे तो आने वाली नस्लों का ख्याल आता रहा कि ये सब कुछ कैसे होगा आने वाले वक्तों में। ज़ाहिर है कि आप सोचें कि आपके बच्चे नहीं तो पोते, पोते नहीं तो उनके पोते, नस्ल जाते हुए कितना को टाइम लग जाता है। तो आप भी कुछ शेयर कीजिए
आपस में लड़ते और
ये बिल्कुल, यदि ये कहते हैं कि आपस में जो मुसलमान लड़ रहे हैं
और
तो बेदान तो बन गए ना जंग हो गई। जी ये कहते हैं कि आई एम थिंकिंग इट्स नॉट टू फार, कि ये वक्त दूर नहीं है। जो जमीन के हालात बन गए वो सच लगते हैं। जी इधर से आप लोग
नजर आ रहे हैं
हड़तालें, जंगें, और आप देखिए ये फितने ज़ाहिर में लगता है ना, ये क्यों नहीं ख़त्म होते? ये कब ख़त्म होंगे आपको पता?
समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों,
जब लोगों को दीन आम देख कर। ये कहते हैं कि आने वाले वक्त से खौफ महसूस हो रहा है। सच्ची बात है, खौफ है। पढ़ा था ना अपने पीछे कि क़यामत के करीब इंसान कब्रिस्तान से गुजरेगा तो कहेगा कि काश मैं ज़मीन की छाती से ज़्यादा ज़मीन के पेट में होता, कि कब्रों में जो मौजूद हैं वो ज़्यादा सिक्योर होंगे। देखिए हमारे लिए कितना बड़ा पॉइंट है कि अल्लाह के नबी ने हर बात बता दी है, फिर भी ना माने,
फिर भी हम पता नहीं।
तो बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें मिलती हैं कि एक वक्त आएगा बहुत फितने होंगे। उन्होंने पूछा कि अल्लाह के नबी फिर फितनों में निजात किस में है? तो आपने कहा अल्लाह की किताब, वा तसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअ। मैं कहती हूँ इतना प्यारा पैगाम है। अब आप में से जो साथी आते हैं क्लास में वो तो फील ही करते हैं, जो नहीं आते शायद वो इस बात को ना समझें, लेकिन क्या हमें कुरान पढ़ते वक्त लग नहीं रहा होता कि सारे काम छोड़ दें और इसको लोगों तक पहुँचा दें? ये है हर चीज़ की दवा जिसको आज हमने पीछे रखा हुआ है। जी बिल्कुल, कुरान और सुन्नत ये दोनों एक साथ चलते हैं, इसमें से एक अकेला नहीं चल सकता। तो ये सारी चीज़ें हम सबको बहुत कुछ सोचने पर माइल करती हैं। अगला टॉपिक यकीनन आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ऐसा होगा जिसको हमारे कल्चर में आम है, इमाम मेहदी, क्या उनकी असलियत है, क्या हकीकत है, इंशाल्लाह हदीस की रोशनी में हम देखेंगे। अभी तो ये सब फितने अवाम होने हैं और बहुत कुछ होगा आगे जाके। जज़ाकअल्लाह खैर।